السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی اور کینیڈین اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے روز یوکرینی جہاز ایرانی میزائل لگنے سے گرا تھا. میڈیا رپورٹس میں حادثے سے متعلق مختلف طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جس میں تکنیکی خرابی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے جمعرات کے روز اس بات سے انکار کیا کہ جہاز میزائل لگنے سے گرا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے در حقیقت ایران کے خلاف مہم کا حصہ ہیں. عراق میں امریکی فضائی کارروائی میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور اس کے بعد ایران کی جانب سے عراق میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملے سے دونوں ممالک میں شدید کشیدگی موجود ہے. پاکستان کے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی ایران سمیت خلیج کی دیگر ریاستوں میں کسی بھی قسم کا تناؤ یا کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پر ضرور پڑے گا. امریکی معاون نائب وزیر خارجہ اور جنوبی وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز جنوری کی 13 سے 22 تاریخ تک سری لنکا، بھارت اور پاکستان کا دورہ کریں گی. پاکستان اور افغانستان میں تجارت اور صنعت و حرفت کی مشترکہ تنظیم کے کابل میں ہونے والے اجلاس میں افغان تاجروں نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ اور پاکستان کے راستے بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع کرنے اور فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے بچوں کے تحفظ کے لیے زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل سن 2019 متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں سنائی گئی سزا معطل کرنے اور خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواستوں کی سماعت کی ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش اظہار رائے کے خلاف اور غیر ضروری اقدام ہے. امریکہ کے عوامی نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف معاوضے میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، اور برطانیہ کی پارلیمان نے وزیر اعظم بوریس جانسن کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت رواں ماہ کے اختتام تک برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہو جانا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ تہران میں گر کر تباہ ہونے والا یوکرین کا مسافر طیارہ حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ممکنہ طور پر ایران کے میزائل کا نشانہ بنا تھا. ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے 8 جنوری کو عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے. اسی روز تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے لیے پرواز بھرنے والا یوکرینی مسافر طیارہ بھی گر کر تباہ ہو گیا تھا. طیارے میں سوار تمام 176 مسافر ہلاک ہو گئے تھے. ہلاک مسافروں میں 63 کا تعلق کینیڈا سے تھا. جمعرات کو کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمارے پاس مختلف خفیہ ذرائع سے معلومات اور شواہد ہیں کہ ایران کی سرزمین پر گرنے والا مسافر طیارہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے گرا ہے. انہوں نے کہا کہ طیارے کی تباہی ممکنہ طور پر غیر ارادی بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہمارے 63 شہری ہلاک ہوئے ہیں. جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک معاملے کی شفاف تحقیقات، احتساب اور انصاف نہیں کیا جاتا. اور اخبار نیوز ویک کے مطابق پینٹیگون کے ایک عہدیدار، ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار اور ایک عراقی انٹیلیجنس عہدیدار نے نیوز ویک کو بتایا ہے کہ تہران میں تباہ ہونے والا یوکرینی جہاز طیارہ شکن میزائل لگنے سے تباہ ہوا ہے. ان عہدیداروں کو عوامی سطح پر بیان دینے کی اجازت نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ خیال ہے کہ اس طیارے کو روسی ساختہ تھور M1 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل لگا ہے. پینٹیگون کے عہدیدار اور ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار نے نیوز ویک کو بتایا کہ پینٹاگون کا اندازہ ہے کہ یہ واقعہ حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ ایران کا میزائل شکن نظام ملک کے میزائل حملوں کے بعد فعال تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ میزائل حملے قاسم سلیمانی پر امریکی حملے کے جواب میں کیے جا رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوز ویک کی رپورٹ پر وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا شک ہے کہ یہ طیارہ ایک سخت علاقے سے گزر رہا تھا اور کسی نے غلطی کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل اور محکمہ خارجہ نے بھی ابھی تک اس پر بیان نہیں دیا ہے۔ اور ایرانی حکام نے جمعرات کے روز اس بات سے انکار کیا کہ جہاز میزائل لگنے سے گرا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے درحقیقت ایران کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ ایران نے امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اور حادثات کی امریکی تحقیقاتی ایجنسی کو مدعو کیا ہے کہ وہ یوکرین کے تباہ ہونے والے جہاز کی تحقیقات میں حصہ لیں۔ این ٹی ایس بی نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایران کی سول ایویشن کے تحقیقاتی بورڈ کی طرف سے باقاعدہ درخواست موصول کی ہے اور وہ اپنے تحقیقاتی نمائندے بھیج رہا ہے۔ ایران نے طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کو بھی تحقیقات میں مدعو کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ عراق میں امریکی فضائی کارروائی میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور اس کے بعد ایران کی جانب سے عراق میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملے سے دونوں ممالک میں شدید کشیدگی موجود ہے۔ اس کشیدگی کے معاشی، سیاسی اور سفارتی اثرات کسی ملک پر کیا مرتب ہوں گے، اس بات کا انحصار اس ملک کی معیشت کے ساتھ جغرافیائی حدود پر بھی ہے۔ پاکستان کی سرحد جہاں ایران کے ساتھ ملتی ہے، وہیں اس کے امریکہ کے ساتھ بھی سات دہائیوں پر مشتمل تعلقات ہیں۔ اس صورتحال پر پاکستان کے سابق سفیر شاہد کیانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی، ایران سمیت خلیج کی دیگر ریاستوں میں کسی بھی قسم کا تناؤ یا کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پر ضرور پڑتا ہے۔ ان کے بقول اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہیں اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مشرق وسطی کی ریاستیں پاکستانیوں کو ملازمت کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ شاہد کیانی کے مطابق یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان علاقوں میں پیدا ہونے والی کسی بھی کشیدگی کو بہت سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ امریکی معاون نائب وزیر برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز جنوری کی 13 سے 22 تاریخ تک سری لنکا، بھارت اور پاکستان کا دورہ کریں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ جنوری کی 13 سے 14 تاریخ تک ایلس ویلز سری لنکا کا سرکاری دورہ کریں گی، جہاں وہ سرکاری اہلکاروں اور سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ اور علاقائی امور پر بات چیت کریں گی۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت اور صنعت و حرفت کی مشترکہ تنظیم کے کابل میں ہونے والے اجلاس میں افغان تاجروں نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ اور پاکستان کے راستے بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع کرنے اور فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، مگر اکتوبر سن 2010 کو ہونے والے ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیری نے بچوں کے تحفظ کے لیے زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل 2019 متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ یہ بل صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں 2 سال قبل جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی کمسن بچی زینب کی دوسری برسی کے موقع پر منظور کیا گیا ہے۔ بل کے تحت بچوں سے زیادتی پر کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں سنائی گئی سزا معطل کرنے اور خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ درخواستوں پر وفاقی حکومت سے سنگین غداری کیس کی سمری طلب کی گئی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش اظہار رائے کے خلاف اور غیر ضروری اقدام ہے۔ عدالت نے جموں و کشمیر انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر وادی میں عائد کی جانے والی پابندیوں کا اثر نو جائزہ لے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ جمعرات کو ایوان نمائندگان کے اجلاس کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ایوان میں قرارداد پیش کی گئی جس کے تحت صدر کے جنگ کے اختیارات میں کمی لانا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع بھی دی کہ قصور میں جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی معصوم زینب کی دوسری برسی کے موقع پر پاکستانی پارلیمان نے بچوں سے زیادتی کے سدباب کے لیے زینب الرٹ بل منظور کر لیا ہے۔ اس کی رپورٹ ہمیں دے رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے بچوں کے خلاف جرائم کے سدباب کے لیے زینب الرٹ، جوابی ردعمل اور بازیابی ایکٹ 2019 بل پیش کیا، جسے شکوار منظور کر لیا گیا۔ پارلیمان میں پاس ہونے والے اس بل کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگا، جبکہ صوبوں کو اپنی قانون سازی کرنا ہوگی۔ بل کے مطابق بچوں سے متعلق جرائم کے کیسز کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید سزا دی جا سکے گی، جس کے ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ قانون کے مطابق گمشدہ بچوں سے متعلق ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا اور 1099 ہیلپ لائن قائم کی جائے گی، جس پر بچے کی گمشدگی، اغوا اور زیادتی کی اطلاع فوری طور پر ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، ہوائی اڈوں، مواصلاتی کمپنیوں کے ذریعے دی جائے گی۔ قانون کے مطابق جو سرکاری افسر 2 گھنٹے کے اندر بچے کے خلاف جرائم پر رد عمل نہیں دے گا، اسے بھی سزا دی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے یہ قانون سازی ضروری تھی۔
جس طریقے سے یہ ایوان اور سینٹ جو ہے، جب طاقتور لوگوں سے متعلق قانون آتے ہیں تو جس اجلت سے کام کیا جاتا ہے، میری درخواست یہ ہوگی کہ پاکستان کے بچے کسی بھی طاقتور ترین انسان یا عہدے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اسی اجلت کے ساتھ اس بل کو بھی پاس کیا جائے۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے بھی اس بل کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دیا اور متفقہ طور پر اس بل کو منظور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی مہرین بھٹو کہتی ہیں کہ اس بل پر عمل درآمد ضروری ہے، اس وقت بچے سب سے زیادہ خطرے کا شکار ہیں اور ان کا تحفظ ضروری ہے۔
3 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جو بھی قانون سازی ہم اس ہاؤس سے کرتے ہیں، خدا را اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہمارا ولنربل جو گروپ ہے وہ بچے ہیں، جن کی ہم حفاظت کر سکیں۔
18 سال سے کم عمر بچوں کا اغوا، قتل، زیادتی، ورغلانے، گمشدگی کی ہنگامی اطلاع کے لیے زینب الرٹ، جوابی رد عمل و بازیابی ایجنسی قائم کی جائے گی۔ اجلاس کے دوران حکومتی رکن فہیم خان نے بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سر عام چوک میں پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا۔ شیریں مزاری نے کہا کہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اگر سر عام لٹکانے کی سزا دینا ہے تو قوانین میں ترمیم کر لیں۔ پاکستان میں اگرچہ قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس جرم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم ساحل کے میڈیا پروگرام آفیسر ممتاز گوہر کہتے ہیں کہ قانون موجود ہیں، لیکن عمل درآمد ضروری ہے۔
جو چائلڈ پروٹیکشن کا سسٹم ہمارا جس لیول پہ کمزور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی اور کنٹری میں ہو۔ قوانین ہونے کے باوجود ہمیں ان کو جو سفیشینٹ بجٹ ہیں وہ نہیں رکھے ہیں، بجٹ ایلوکیشن اپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اندر ان کا مین پاور کا وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم مسائل حل کرنے کے بجائے مزید ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔
سال 2018 میں قصور کی ننی زینب کے بے بہانہ قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 4 جنوری کو ننی زینب ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اغوا کر لی گئی، جس کے 2 روز بعد اس کی لاش ایک کچرا کنڈی سے برامد ہوئی اور 10 جنوری کو بچی کا جنازہ اور تدفین کی گئی۔ زینب کے قتل کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجرم پکڑے جانے پر زینب قتل کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے مختصر ٹرائل تھا، جو چالان جمع ہونے کے 7 روز میں مکمل کیا گیا تھا۔ جس کے بعد 17 فروری کو انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرم عمران کو 4 مرتبہ سزائے موت، عمر قید، 7 سال قید اور 32 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائی تھی۔ مجرم کی سزا پر گزشتہ سال عمل درآمد کر لیا گیا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کے سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں یہ کہتے ہوئے کہ انٹرنیٹ تک رسائی شہریوں کا بنیادی حق ہے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ 5 اگست سے عائد پابندیوں پر ایک ہفتے کے اندر نظر ثانی کرے اور لازمی خدمات سے متعلق اداروں میں انٹرنیٹ کی بحالی کو یقینی بنائے۔ جموں کشمیر میں 160 دنوں سے مواصلات پر پابندی عائد ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل بھیجی ہے نئی دہلی سے ہمارے نمائندے سہیل انجم نے۔
عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ سینئر کانگریس رہنما غلام نبی آزاد اور کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین اور دیگر کی عذرداریوں پر دیا ہے جن میں جموں کشمیر میں عائد پابندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان تمام حکومتی اور بلدیاتی ویب سائٹس پر جہاں انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا بہت کم امکان ہے اور اسپتالوں اور تعلیمی مراکز جیسے لازمی خدمات کے اداروں میں انٹرنیٹ بحال کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس این وی رمنا، آر سبھاش ریڈی اور بی آر گوئی پر مشتمل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اظہار خیال کی آزادی اور انٹرنیٹ کے تبسس سے ہونے والی تجارت کو دستور کی دفعہ 19(1) کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ اس پر پابندی دفعہ 19(2) میں درج وجوہات کی بنیاد پر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ صرف حکومت کے فیصلے سے اختلاف کی وجہ سے انٹرنیٹ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالت نے کہا کہ حکومت جہاں بھی انٹرنیٹ خدمات معطل کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے اس کی تفصیلات عام کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ کشمیر میں 5 اگست کو دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد سے ہی مماثلات اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ انورادھا بھسین کی وکیل وریندا گروور نے عدالت کے ہاتھے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسٹیٹ نے کوئی بھی آرڈر جس سے انہوں نے ٹیلی کام کو اور انٹرنیٹ کو بند کیا، 144 لگایا، لوگوں کی موومنٹ کو بند کیا، وہ آرڈر سارے پبلش بھی نہیں کیے اور وہ کورٹ کے سامنے بھی نہیں رکھے۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ آرڈرز کو پبلش کرنے کا ان کو ایک ڈائریکٹیو دیا گیا ہے اسٹیٹ کو کہ سارے آرڈرز پبلش کیے جائیں گے اور فیوچر میں بھی سارے آرڈرز ہمیشہ پبلش ہوں گے اور لوگ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں۔
کانگریس اور بعض دیگر اپوزیشن جماعتوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے مودی حکومت کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے ایک دھچکا قرار دیا۔ غلام نبی آزاد نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ اس بینچ نے لاکھوں بلکہ 1.25 کروڑ جموں کشمیر کے عوام کے مطابق نرنے دیا ہے اور سرکار کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں جو ہر ویکتی کے دل میں تھی۔ وہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بالکل پلس فیل کر گیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، نبض۔
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسوادی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جموں کشمیر میں صورتحال کے معمول پر آنے کے حکومت کے دعوے کو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ اس سے قبل 21 نومبر کو ہونے والی سماعت کے دوران حکومت نے یہ کہتے ہوئے پابندیوں کو جائز قرار دیا تھا کہ ان احتیاطی اقدامات کی وجہ سے نہ تو سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک بھی گولی چلانی پڑی اور نہ ہی کسی ایک بھی شخص کی جان گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لاہور ہائی کورٹ نے سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزا معطل کرنے اور خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواستوں پر کیس کی سماعت کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے سنگین غداری کیس کی سمری طلب کر لی ہے۔ عدالتی معاون نے فل بینچ کو بتایا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف کیس بناتے وقت اس وقت کی وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سنگین غداری کیس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس میں آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں خصوصی عدالت کی جانب سے سنگین غداری کیس کی سزا معطلی پر سماعت شروع ہوئی تو بینچ کے سربراہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے عدالتی معاون بیرسٹر علی ظفر سے استفسار کیا کہ 2007 میں ایمرجنسی لگی لیکن 2007 سے 2013 تک خاموشی کیوں تھی، جبکہ بینچ میں شامل جسٹس مسعود جہانگیر نے استفسار کیا کہ 2009 میں یہ کیس کیوں نہیں بنایا گیا، جس پر علی ظفر نے جواب دیا کہ جو کیس بنایا گیا وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور نہ عدالت کی تشکیل قانون کے مطابق تھی۔ آرٹیکل 6 کے تحت کیس کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں بن سکتا، یہ اختیار تب وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔
اس کیس میں یہ ہوا کہ بجائے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہم نے کمپلین فائل کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کرنی ہے بینچ کی، اور یہ فیصلہ کرے کہ بینچ پہ کون کون ہونا چاہیے جج، اور یہ فیصلہ کرے کہ چلان کس نے سبمٹ کرنا ہے. یہ سارا فیصلہ ایک سیکشن آفیسر کے لیول پہ ہوا، وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا ہی نہیں.
جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ مجاز اتھارٹی کو کیس دائر کرنے کی منظوری کون دے گا. اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کل ایڈیشنل جنرل نے کہا تھا کہ کابینہ کی منظوری نہیں لی گئی. اس پر عدالتی بینچ نے استفسار کیا کہ یہ تاریخ میں اہم ترین معاملہ تھا کہ ایجنڈا آئٹم کے بغیر کیا کابینہ ایسے معاملے کو دیکھ سکتی ہے. فل بینچ میں شامل جسٹس امیر بھٹی نے ریمارکس دیے کہ آرمی چیف کے معاملے پر ہی دیکھ لیں. کابینہ کا ذکر ہوا کہ کابینہ میں 11 یا 13 لوگ تھے، لیکن پرویز مشرف کیس میں تو کوئی کابینہ کی منظوری یا اس کا کردار نظر نہیں آ رہا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ کابینہ سے منظوری کا کوئی ریکارڈ حکومت کے پاس ہے. حکومتی وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے عدالت کو بتایا کہ یہ کبھی کابینہ کا ایجنڈا نہیں تھا.
دو لیٹرز ہیں، ایک منسٹری آف لا نے بھجوائے ہوئے، ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیجے ہوئے. وہ دو لیٹرز انہوں نے کہا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کیبنٹ کی اپروول ہے ود ریفرنس ٹو دا انیشیشن آف دا کمپلینٹ ایز ویل ایز کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ، اگر کوئی ریکارڈ کے اوپر کوئی اور چیز ہے تو آپ پروڈیوس کر دیجیے.
لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پرویز مشرف کے وکلا اور عدالتی معاون کے دلائل مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت سے خصوصی عدالت کے تشکیل سے متعلق سمری طلب کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے وکیل کو پیر 13 جنوری 2020 کو دلائل دینے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
امریکی اور کینیڈین اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے روز یوکرین کا جہاز ایرانی میزائل لگنے سے گرا تھا. میڈیا رپورٹس میں حادثے سے متعلق مختلف طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں جن میں تکنیکی خرابی کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے. فلائٹ کے ڈیٹا ریکارڈر ایرانی حکام کے پاس ہیں جن سے حادثے کی اصل وجوہات جاننے میں مدد مل سکتی ہے. اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں سے 80 سے زائد ایرانی افراد تھے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز جو اوکرین کے جہاز کو پیش آنے والا حادثہ روسی ساخت کے 2 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے ہوا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ ممکن ہے کہ یہ میزائل غلطی سے داغے گئے ہوں. ان کا کہنا تھا،
It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side.
میں جب دیکھتا ہوں تو یہ بہت المناک بات محسوس ہوتی ہے. یہ واقعی المناک ہے. تاہم کسی نہ کسی نے دوسری طرف سے ممکنہ طور پر کوئی غلطی کی ہوگی. جی ہاں، غلطی کی ہوگی. میں اس وقت ایک فلائٹ میں تھا. یہ ہمارا کام نہیں ہو سکتا. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس جہاز کے حادثے سے کچھ ہی دیر پہلے ایران کے متعدد بیلسٹک میزائلوں نے عراق کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا، جن میں امریکی فوجی بھی موجود تھے. ایران کا یہ حملہ امریکی ڈرون کے ذریعے ایران کے اہم جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں کیا گیا تھا. اس جہاز میں سوار لگ بھگ نصف افراد ایرانی شہری تھے. اس میں بہت سے کینیڈین شہری بھی سوار تھے. جب کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سے سوال کیا گیا کہ کیا 176 افراد کی ہلاکت کا باعث بننے والے یوکرین کے جہاز کے حادثے کے سلسلے میں امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے اور اصل وجوہات جانے بغیر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا،
I think it is too soon to be drawing conclusions or assigning blame or responsibility in whatever proportions. Right now our focus is on
میرے خیال میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا یا کسی پر الزام لگانا یا ذمہ داری ڈالنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. اس وقت ہماری توجہ متاثرہ خاندانوں کی مدد ہے جو ملک بھر میں اپنے پیاروں کی موت کے باعث شدید دکھ میں ہیں. ہم انہیں ابتدائی طور پر جو بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم ہم جانتے ہیں کہ مکمل اور قابل اعتبار تحقیقات کی ضرورت ہوگی تاکہ کوئی فوری نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے ہم حقیقی معنوں میں یہ جان سکیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. ایرانی حکام نے جمعرات کے روز اس بات سے انکار کیا کہ جہاز میزائل لگنے سے گرا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے در حقیقت ایران کے خلاف مہم کا حصہ ہیں. یوکرین کے ایک اہلکار نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جہاز کے حادثے کی وجوہات ابھی غیر واضح ہیں۔ یوکرین اور کینیڈا اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے ماہرین کو تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ یوکرین کے نائب وزیر خارجہ سرگی کسلٹسیا کہتے ہیں،
It is now up to the experts to investigate it and to find answers to the questions of what caused the crash. To do so,
اب یہ ماہرین پر ہے کہ وہ اس حادثے کی تحقیقات کریں اور اس سوال کا جواب دیں کہ حادثے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ایسا کرنے کے لیے ہمارے ماہرین کو حادثے کی تحقیقات کے لیے غیر مشروط تعاون فراہم کیا جانا چاہیے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے جمعے کی صبح ایک بیان جاری کیا جس میں امریکی بوئنگ ایرو اسپیس کمپنی سمیت تمام فریقین کو تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے غوث آباد کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں ڈی ایس پی بھی شامل ہیں، جبکہ 11 زخمی ہیں۔ اس بارے میں ہم کچھ دیر میں بات کریں گے، کوئٹہ میں ہمارے جو نمائندے ہیں ستار کاکڑ، اور ان سے تفصیلی رپورٹ لیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم باقی رپورٹوں اور خبروں کی طرف۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جو شبیر جیلانی کی ایک رپورٹ تھی کہ امریکہ اور کینیڈین اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے روز یوکرین کا جہاز ایرانی میزائل لگنے سے گرا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے بھی کہا ہے کہ تہران کے قریب یوکرین کا مسافر طیارہ شکن میزائل لگنے سے گرا ہے۔ انہوں نے جمعے کو بتایا کہ ان کے ملک کو بھی ایسی ہی انٹیلیجنس معلومات ملی ہیں جیسی کینیڈا اور امریکہ کو ملی تھیں۔ مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ ہے اسفر امام کی زبانی۔
کیمرہ میں ایک بریفنگ میں وزیراعظم موریسن نے کہا کہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ کو کسی بین الاقوامی اقدام کی تجویز کے طور پر نہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا،
It is absolutely critical that a full and transparent investigation is undertaken.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس خوفناک واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں، اور اس میں بلیک باکس ریکارڈ کی بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کرنا بھی شامل ہو، تاکہ یہ معلومات تحقیقات میں شامل ہو سکیں۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ نے جمعرات کو سرکاری سطح پر واضح کر دیا تھا کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اس مسافر طیارے کو ایران نے مار گرایا ہو جو بدھ کو تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں تناؤ کے باعث ممکن ہے یہ میزائل حملہ غلطی سے ہوا ہو۔ طیارے کی تباہی امریکی فوجی بیس پر ایران کے بلاسٹک حملے کے صرف چند گھنٹے کے اندر ہو گئی تھی۔ واشنگٹن کے ساتھ یہ پرتشدد مارکٹائی اس امریکی ڈرون حملے کے بعد شروع ہوئی تھی جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک جنرل ہلاک ہو گئے تھے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک اکثریت کے امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کے روز ایک قرار منظور کی جس میں کانگریس سے مشاورت کے بغیر ایران کے ساتھ کسی تنازع کو بڑھانے کے صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے پر زور دیا گیا۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
صدر نے اس فضائی حملے کے حکم کو درست ثابت کرنے کے لیے جس میں سلیمانی کی ہلاکت ہوئی نئی تفصیلات پیش کی ہیں۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ ہمارے سفارت خانے کو دھماکے سے اڑانے کا سوچ رہے تھے۔ ہم نے ایسا دوسری بہت زیادہ واضح وجوہات کی بنا پر بھی کیا۔ ایک شخص ہلاک ہوا، ہماری فوج کے لوگوں میں سے ایک ہلاک ہوا۔ صرف ایک ہفتہ پہلے لوگ بری طرح زخمی ہوئے تھے اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ لیکن انٹیلیجنس کی جس خفیہ بریفنگ کے نتیجے میں سلیمانی کی موت واقع ہوئی، اس نے ڈیموکریٹس کے لیے کسی فوری خطرے سے متعلق انتظامیہ کے دعوے کے بارے میں جوابات سے زیادہ سوال پیدا کر دیے ہیں۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ انگل نے کہا،
This administration hasn't given us any reason to believe that this is a fact. Foreign policy...
اس انتظامیہ نے ہمیں کوئی ایسا جواز فراہم نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم یقین کر سکیں کہ یہ کوئی حقیقت ہے۔ اس انتظامیہ کی خارجہ پالیسی نے امریکی قیادت کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے سفارتکاروں کی تصحیح کی ہے، ہمارے اتحادیوں کو ہم سے دور کیا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری سے دور کر دیا ہے۔ ہم ایک کے بعد دوسرے بحران میں پھنس چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ انگل کے۔ اگرچہ اس عراقی اڈے پر جس میں امریکی عملے کے ارکان متعین تھے، ایران کے بیلسٹک میزائل کے حملے کے بعد علاقائی کشیدگیاں بظاہر کم ہو چکی ہیں، تاہم ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ تنازع کو بڑھانے کے سلسلے میں ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کے لیے ایک ووٹنگ ضروری تھی۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ اینگل کہتے ہیں،
If the president wants to use military force against Iran, he has to come to Congress.
اگر صدر ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کانگریس کی طرف آنا ہوگا۔ کسی بھی صدر کو کانگریس کی طرف آنا ہوگا۔ ہم صدر کے لیے کسی بھی صدر اور کانگریس کے درمیان آئینی اختیارات کے حوالے سے ضابطے بنا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ اینگل کے۔ کئی عشروں سے وائٹ ہاؤس میں برسر اقتدار ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اعلان جنگ کے اختیار کے بارے میں کانگریس سے اختلاف کر چکے ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کی سیرا بنڈر کہتی ہیں، یہاں صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر یہ کہتے ہوئے کہ یہ میری جنگ کے اختیارات کے ایکٹ کی تعمیل ہے، حدود سے قدرے تجاوز کیا، اور بلا شبہ ٹویٹ جنگ کے اختیارات کے ایکٹ کے مینڈیٹ سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے صدر یہاں غالباً کانگریس کے اختیار کو اس سے بھی زیادہ نظر انداز کر رہے تھے جتنا ماضی کے صدور نے کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے بروکنگز انسٹیٹیوشن کی سیرا بنڈر کے۔ ریپبلکنز یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ ووٹنگ سے ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایوان کے اقلیتی رکن کیوین میکارتھی کا کہنا تھا،
Resolution before the House is non-binding. It does not have the force of law.
ایوان کے قرارداد پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی طاقت نہیں ہے۔ ریپبلکنز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بین الاقوامی طور پر ایک خطرناک پیغام پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہ ٹرمپ صدر کے طور پر اپنے حقوق کے دائرے میں کام کر رہے تھے۔ ریپبلکن رکن مائیکل میکال کہتے ہیں،
Instead of supporting the president, unfortunately, my Democrat colleagues are dividing Americans.
صدر کی حمایت کی بجائے بدقسمتی سے میرے ڈیموکریٹ رفقائے کار امریکیوں کو ایک نازک وقت میں منقسم کر رہے ہیں۔ بیرون ملک ہمارے اثر رسوخ کو کمزور کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی دنیا کی سب سے بڑی سرپرست ریاست ہمارے دشمن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن رکن مائیکل میکال کے۔ اگلے ہفتے سینٹ ایسی ہی ایک قرارداد پر ووٹنگ کرے گی، لیکن یہ ووٹنگ ابتدائی طور پر بحث کے آغاز کے ایک طریقے کے طور پر کام کرتی ہے۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن کی سیرا بنڈر کہتی ہیں،
This is an opportunity here for the lawmakers.
یہاں قانون سازوں کے اور دونوں ایوانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں اپنے پیغامات بھیج کر ریکارڈ پر لائیں۔ یہ الفاظ تھے بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی سیرا بنڈر کے۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے تنازع کو آگے بڑھایا تو ایک مزید ممکنہ مزاحمت فنڈز روک لینا ہوگا۔ آزاد رکن سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں،
And now is the time for us to once again come together.
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں اور یہ یقینی بنائیں کہ صدر کے پاس اس وقت تک ایران میں کسی جنگ پر خرچ کرنے کے لیے ایک پینی بھی نہ ہو جب تک کانگریس اختیار نہ دے دے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر برنی سینڈرز کے۔ یہ وہ دھمکی ہے جس کی قانون سازوں نے اس سے پہلے کوشش کی تھی افغانستان اور عراق میں امریکی عمل دخل کے حوالے سے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت اور صنعت و حرفت کی مشترکہ تنظیم کے کابل میں ہونے والے اجلاس میں افغان تاجروں نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ اور پاکستان کے راستے بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع کرنے اور فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، مگر اکتوبر سن 2010 کو ہونے والے ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سن 2010 کے معاہدے سے 1965 کا معاہدہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان اور افغانستان کی صنعت و حرفت سے منسلک تاجروں اور صنعتکاروں کی مشترکہ تنظیم کے عہدیداروں نے کابل میں ہونے والے اجلاس میں دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اکتوبر 2010 کے ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکتوبر 2010 کو ہونے والے معاہدے سے 1965 میں ہونے والا معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ اب افغانستان کے تاجروں اور کاروباری حضرات کا مطالبہ ہے کہ 65 کا معاہدہ بحال کیا جائے، کیونکہ 2010 کے معاہدے سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ کابل میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان سے 12 افراد پر مشتمل وفد نے شرکت کی تھی۔ وفد میں شامل مشترکہ تنظیم کی سینئر نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم صدیوں سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار، یہ راستہ شارٹ ہے اور خرچہ بھی کم ہے، لیکن اگر اس میں یہ دو شرطیں آپ ختم کریں گے تو ماضی کی طرح یہ کام ہمارا اور بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگریمنٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو اکتوبر 2010 میں ہوا تھا کہ اگر اس میں کوئی مشکلات ہیں، اور پاک افغان جوائنٹ چیمبر اسی مقصد کے لیے بنا تھا، یہ انٹرنیشنل چیمبر ہے، تو یہ بیٹھ کر ان کے ساتھ بیوروکریٹ کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے۔
دو طرفہ تجارت میں اہم کردار ادا کرنے والے ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے صدر شاکر افریدی نے کابل میں ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
جتنا آسانی پیدا ہو جائے گا تو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہوگا، اور جو فیصلے تاجروں نے افغانستان پاکستان تاجروں نے کیا ہے یہ آج شکون آئے گا، کیونکہ تاجر کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ مجھے تکلیف ہے۔
وزیراعظم عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو دن رات کھولنے، ضلع کرم کے خرلاچی اور شمالی وزیرستان کے غلام خان گزرگاہوں کو بھی کھول دیا ہے۔ تاہم باجوڑ اور مومن کے نواپاس اور جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا کے گزرگاہیں ابھی تک بند ہے۔ ضلع مومن سے ممبر صوبائی اسمبلی نثار مومن نے نواپاس کی سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کی مطالبے کی حمایت کرتی ہوئی کہا،
ہمارا تو مطالبہ ہے کہ ہمارے جتنے نئے اضلاع ہیں اور جتنے افغانستان سے ہمارے بارڈر ہیں سارے میں جو ہے نا جو راستے ہیں وہ کھول دیے جائے، تاکہ ہمارے ٹریڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے، اس سے ہمارا روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اسلام آباد اور کابل میں حکومتی عہدیداروں نے دونوں ممالک کے تاجروں اور صنعتکاروں کی مشترکہ تنظیم کے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر نظر ثانی کے مطالبے پر ابھی تک کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم پاکستان کے کسٹم حکام نے ایک اعلامیے میں پاکستان کے راستے افغانستان اور بھارت کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سامان کی آئندہ 1 فروری سے باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کرنے کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سمین، جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن علاقے غوث آباد کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی ستار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی میری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے، علاقے کے وہاں کے ڈی ایس پی ہیں محمد اجمل، ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ ڈی ایس پی امان اللہ جو ہیں وہ اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، جو عملہور ہیں ان کا ٹارگٹ یہی امان اللہ شہید صاحب تھے، اور یہ اس میں تو شہید ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بقول تقریباً ابھی تک 10 افراد جو ہیں وہ اس میں جان بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس دیگر جو ذرائع ہیں مؤخر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہلاکتوں کی تعداد 13 کے قریب ہے اور 12 زخمی ابھی بھی اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ کوئٹہ شہر کا نواحی علاقہ ہے اور اس میں یہ دھماکہ نماز مغرب کے وقت ہوا ہے، جس کے بعد ان کو یہاں شہر سول اسپتال تک تقریباً اب تمام جو زخمی ہیں وہ سب منتقل کیے جا چکے ہیں۔ مسجد کو کافی نقصان پہنچا ہے، اس سے اس کے علاوہ جو قریبی گھر ہیں ان کے بھی شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، علاقے میں اس سے تھوڑا سا خوف و ہراس ہے، لیکن ابھی وہاں پر ایف سی اور پولیس کے اعلی حکام پہنچ چکے ہیں اور وہ جو وہاں پر موجود لوگ ہیں اور جو دیگر شواہد ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو سی سی پی او کوئٹہ ہے، چیف پولیس ایگزیکٹو آفیسر، وہ تھوڑی دیر میں میڈیا سے باقاعدہ بات چیت کر کے اس کی تفصیلات جو ہے وہ پھر بتائیں گے۔ جی
جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاید اس کا نشانہ ڈی ایس پی امان اللہ تھے، تو اس بارے میں کوئی شواہد موجود ہیں، کوئی پہلے سے کوئی اطلاع تھی یا یہ اچانک ایسا ہوا ہے؟
جس پولیس آفیسر سے ہم نے بات کی ہے محمد اجمل صاحب کا یہ بتانا ہے کہ ڈی ایس پی امان اللہ کے بیٹے کو تقریباً ایک ماہ پہلے کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب روڈ میں نشانہ بنایا گیا تھا اور اس میں وہ ہلاک ہو گئے تھے ایک قاتلانہ حملے میں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی اطلاعات تھی, ان کی سیکیورٹی کافی سخت تھی لیکن یہاں مسجد میں جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, جو تخریب کار یا ان کے بقول جو ہمارے وہ ہیں جو پولیس کے وہ تھے مخالفین یا دشمن تھے, انہوں نے اس کو آسان ٹارگیٹ یہاں پر ہی سمجھا تھا اور اس لیے ان کو یہاں نشانہ بنایا گیا ہے.
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا. تو یہ کوئٹہ میں ہمارے نمائندے تھے ستار کاکڑ جو بتا رہے تھے کہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور پانچ افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن میں ڈی ایس پی امان اللہ بھی شامل ہیں, اور خیال یہی ہے کہ انہیں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اب چلتے ہیں دوسری رپورٹوں کی طرف. کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ ہے. وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے مسکن موئن جو دڑو سے ملنے والی تحاریر اور رسم الخط سو سال بعد بھی ماہرین کی سمجھ سے بالاتر ہیں. موئن جو دڑو کے دریافت ہونے کے تقریباً ایک صدی بعد ماہرین ان تحریروں کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ان تحریروں کو سمجھنے کے لیے موئن جو دڑو میں مزید کھدائی اور تحقیق کرنا ضروری ہے. آئیے سنتے ہیں کہ محمد ثاقب نے کیا رپورٹ دی ہے.
وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے مرکز موئن جو دڑو کی دریافت کے تقریباً 100 سال بعد پہلی بار اس قدیم تہذیب سے ملنے والے رسم الخط کو سمجھنے کے لیے انڈس اسکرپٹ کے عنوان سے 3 روزہ عالمی کانفرنس موئن جو دڑو میں ہی جاری ہے, جہاں پر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ماہر آثار قدیمہ شریک ہیں. صوبہ سندھ کے سیکرٹری کلچر اکبر لغاری کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے منعقدہ کانفرنس میں ماہرین اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ تقریباً 5000 سال قبل دریائے سندھ کے کنارے آباد اس بستی سے ملنے والی مختلف اشیاء پر کنندہ رسم الخط اور مہروں پر نقوش کو کیسے سمجھا جائے.
اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے یہاں کوئی زبان بولی جاتی تھی جو یقیناً سندھی تھی, لیکن وہ اس کی لکھت جو ہے اسکرپٹ جو ہے وہ آج تک پڑھا نہیں جا سکا, اور وہ اسکرپٹ موجود ہے سیلز پر اور جو پاٹری وغیرہ ہے ان کے اوپر وہ اسکرپٹ ملائے. تو اس اسکرپٹ پہ یہ پہلی کانفرنس ہے جو کہ اسکرپٹ پہ باقاعدہ کانفرنس ہو رہی ہے انڈس اسکرپٹ پہ.
ماہرین کا کہنا ہے کہ موئن جو دڑو سے ملنے والی تحریریں اس لیے بھی منفرد ہیں کیونکہ ایسی تحریریں وادی سندھ کے کسی اور حصے کے علاوہ دریائے گنگا کے کنارے آباد بستیوں, مصر, میسوپوٹیمیا اور دیگر تہذیبوں میں سے کسی اور جگہ نہیں پائی گئیں. 100 سال کی دریافت میں اب تک یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ موئن جو دڑو کے رہائشی کس مذہب کے ماننے والے تھے. جرمن ماہر آثار قدیمہ جونانتھن مارک کے خیال میں ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے علاقے میں مزید کھدائی کر کے مزید تحقیق کی ضرورت ہے.
جب تک دو مختلف زبان کے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملا, جیسے مصر میں ملا, جیسے ایران میں ملا, اس دن تک ہم اس کی ترجمہ نہیں کر پائیں گے. تو ابھی ہم تلاش کر رہے ہیں اس جیسے نا ڈاکیومنٹ, مگر نہیں ملا. تو اس کے لیے اور کھدائی ہونا چاہیے, اس کے لیے اور ریسرچ ہونا چاہیے, مگر جب تک بائی لینگول یا ٹرائی لینگول اسکرپٹ نہیں ملے گا تو اس کی ترجمہ نہیں ہو پائیں گے.
وادی سندھ کی تہذیب کے رسم الخط کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی جا چکی ہیں جو کہ اب تک محققین کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہی ہیں. تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس تہذیب کے حوالے سے کافی ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈس اسکرپٹ کا اسٹائل کئی بار ارتقا کی منازل طے کرتا رہا, اس لیے اس تحریری نظام کو سمجھنے کے لیے اسکرپٹ کے ارتقاء کو سمجھنا بھی ضروری ہے. بعض ماہرین کے خیال میں تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے کمپیوٹیشنل طریقوں اور مشینوں کی مدد حاصل کرنا ہوگی. تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل کام ہے جس کو سر انجام دینے کے لیے یہ کانفرنس اہم کردار ادا کرے گی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ اور ایران جنگ کے دہانے پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے پیچھے تو ہٹ گئے ہیں, لیکن بعض مبصرین کو ابھی بھی تشویش ہے, جس کی وجہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کی طرف سے ایران عراق پالیسی سے متعلق وہ متضاد بیانات ہیں جو امریکہ کے عزائم کو مبہم بنا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ کی تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی.
ایران کی خصوصی افواج قدس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت کے بعد ایران میں اشتعالی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر خبردار کیا ہے کہ اگر تہران نے امریکیوں کو ہدف بنایا تو امریکہ ایران کے 52 مقامات پر حملہ کرے گا. اس پیغام سے دنیا بھر میں اشتعال اور بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دوسری جانب امریکہ کے کلیدی عہدیدار ٹرمپ کے اس بیان سے الگ ہو رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ثقافتی ورثوں جیسے مقامات پر حملہ کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کہتے ہیں کہ ہم ہر ممکنہ طور پر بین الاقوامی قانونی ضابطوں کی پاسداری کریں گے اور امریکی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ یہی اصل صورتحال بھی ہے۔ اس ہفتے کے آغاز پر عراق کے وزیر اعظم کے ایک مراسلے پر کچھ الجھن پیدا ہو گئی، جس میں کہا گیا کہ ان کو پینٹاگون سے ایک پیغام ملا ہے جس میں عراق سے امریکی فوجیوں کے ممکنہ انخلا کی بات کی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر کہتے ہیں کہ اس خط پر دستخط نہیں تھے اور یہ غلطی سے بھیج دیا گیا۔
Our policy has not changed. We are not leaving Iraq. And a draft unsigned letter does not constitute a policy change. And there is no sign
وزیر دفاع مارک ایسپر کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم عراق سے انخلا نہیں کر رہے اور کسی بھی ایسے خط کا متن جس پر دستخط نہ ہو کسی پالیسی تبدیلی کا عکاس نہیں ہوتا، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کوئی دستخط شدہ خط نہیں بھیجا گیا۔ ایران پالیسی پر انتظامیہ کے ملے جلے پیغامات کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو وزارت خارجہ کی ترجمان مورگن آرٹیگس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران کے بارے میں واشنگٹن کے موقف میں کوئی الجھاؤ نہیں، یہ واضح ہے۔
The regime in Iran must behave like a normal nation. They must not attack us directly or through their proxies. They need to
امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان مارگن آرٹیگس کہہ رہے ہیں کہ ایران کی حکومت کو ایک نارمل قوم کے طور پر رویہ اپنانا چاہیے، انہیں ہم پر براہ راست یا پھر اپنی پراکسیز کے ذریعے حملہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 کی پاسداری کرنا چاہیے، انہیں جوہری ہتھیاروں کے حصول سے گریز کرنا چاہیے، یہی ہماری پالیسی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں پابندیوں پر نرمی کے سمجھوتے پر ہمیشہ ہی تنقید کرتے آئے ہیں جو ان سے پہلے سابق صدر براک اوباما کے دور صدارت میں ہوا۔ خارجہ پالیسی کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی انتہائی دباؤ والی پالیسی کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا اور اب ایسے اقدامات ضروری ہیں جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ایران یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع نہ کرے۔
On the one hand, they've been sending nothing but escalatory messages over the last 3 years. But at the moment, they seem to be...
سینٹر فار امریکن پروگرس کے مائک فوچ اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ گزشتہ 3 برسوں میں اشتعالی بیانات جاری کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، اور اس وقت وہ ایک بڑے تنازع کی ممکنات کو محسوس کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر اس سے نکلنے کا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے خطاب میں تہران پر مزید پابندیاں لاگو کرنے کے وعدے کے ساتھ ایران کے عوام اور ان کے لیڈروں کو پیغام دیا کہ امریکہ ان سب لوگوں سے امن قائم کرنے کو تیار ہے جو اس کے خواہاں ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل ہفتے کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کے لیے ماسکو جا رہی ہیں۔ امکان ہے کہ اس ملاقات میں ایسے میں توجہ ایران کے بحران پر مرکوز کی جائے گی جبکہ جرمنی اور روس دونوں واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یوکرین کا تنازع بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ روس سے جرمنی کے لیے نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن کے موضوع پر بات ہوگی جس کی امریکہ شدید مخالفت کر رہا ہے۔ ہنری رجول نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ماسکو میں یہ ملاقات کس نوعیت کی ہوگی۔ تفصیلات سنتے ہیں قمر عباس جعفری سے۔
صدر پوٹن نے منگل کے روز شام کا دورہ کیا جو شاز و نادر ہی ہوتا ہے اور جو اس کے بعد سے دوسرا دورہ تھا جب روس نے 2015 میں شام کی خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی مدد کرنے کے لیے وہاں مداخلت کا آغاز کیا تھا۔ تجزیہ کار اینڈریو فاکسال کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ مشرق وسطی کے معاملات میں الجھاؤ اور پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، روس ایران میں ایک نئے تصادم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہنری جیکسن سوسائٹی کے تجزیہ کار کہتے ہیں
Iran presents President Putin with the opportunity to present himself as a peacemaker rather than a peace breaker and in that
Iran صدر پوٹن کو خود کو ایک امن توڑنے کے بجائے امن قائم کرنے والے کی حیثیت سے پیش کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور ان معنوں میں ان کے مفادات چانسلر مرکل کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ دونوں ہی ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے پر یقین رکھتے ہیں اور دونوں ہی کی باور کرتے ہیں کہ تبادلہ خیال اور بات چیت تصادم اور ٹکراؤ سے کہیں زیادہ قابل ترجیح ہے جو کہ اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری ہے۔ یورپ اور روس 2015 کے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے. اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے,
The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the
اب برطانیہ, جرمنی, فرانس, روس اور چین کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. اب انہیں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی باقیات سے ترک تعلق کر لینا چاہیے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. امریکہ اور جرمنی کے درمیان نارڈ اسٹریم 2 کے اوپر بھی شدید اختلافات ہیں. یہ گیس پائپ لائن روس سے جرمنی کے لیے زیر تعمیر ہے اور امریکہ نے اس منصوبے میں کام کرنے والی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. امریکہ کے توانائی کے وزیر رک پیری نے بھی اکتوبر میں لتوانیا کے اپنے ایک دورے میں اس حوالے سے اپنی تشویش کا ادا کیا تھا. ان کا کہنا تھا,
نارڈ اسٹریم 2 از ڈیزائنڈ ٹو ڈرائیو اے سنگل سورس گیس آرٹری ڈیپ انٹو یورپ.
نارڈ اسٹریم 2 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ یورپ کے بہت اندر تک گیس کی فراہمی کی واحد پائپ لائن ہوگی جو قلب یورپ میں استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. یہ تھے امریکہ کے توانائی کے وزیر. یوکرین جو یورپ کے لیے روسی گیس کی فراہمی کا روایتی مرکز ہے, اس کے لیے ٹرانزٹ فیس یعنی وہ فیس جو وہ گیس وہاں سے آگے بھیجنے کے لیے وصول کرتا ہے, وہ کھو بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اینڈریو فاکسال کا کہنا ہے,
What Russia has sought to do over the last few years, indeed if not longer, is drive a wedge in the transatlantic relationship.
روس نے گزشتہ چند برسوں کے دوران جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ بحر اوقینوس کے آر پار تعلق میں کوئی بھی ایسی چیز دے کر یا لے کر استواری پیدا کی جائے جسے وہ شناخت کر سکے, اور نارڈ اسٹریم 2 روس کو یہ آلہ فراہم کرتا ہے. اور ماسکو میں میٹنگ میں نارڈ اسٹریم 2 پر یقیناً بات ہوگی, اور مرکیل اور پوٹن دونوں کو یہ موقع فراہم ہوگا کہ وہ اس منصوبے سے اپنی وابستگی کے اظہار کا اعادہ کریں اور ایک بار پھر یہ دلیل دیں کہ اس سے یورپ کی توانائی سے متعلق سیکیورٹی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی اور اس کے بعد لگائی گئی پابندیوں سے جہاں وادی کے عوام متاثر ہوئے ہیں, وہیں سرحد کی دوسری طرف بھی زندگی پر اس کا منفی اثر پڑا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہمارے نمائندے روشن مغل کی ارسال کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی سے مقامی پھلوں کے کاشتکار متاثر ہو رہے ہیں. یہ رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی.
سیب درختوں پر سڑ رہے ہیں اور کاشتکار خواجہ مقصود قادر اپنے وقت اور پیسے کے نقصان پر افسوس کر رہے ہیں. انہوں نے اس سال کی فصل پر سخت محنت کی تھی اور وہ اس سال معمول سے زیادہ منافع کی توقع کر رہے تھے. بہت سے تاجروں نے ان سے تمام باغ کا پھل خریدنے کے لیے رابطہ کیا تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے, لیکن ان کی کسی بھی ڈیل ہونے سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان صورتحال خراب ہو گئی. پھلوں کے خریدار لین دین کرنے سے کترانے لگے.
جب میں نے کہا جی کہ آپ, میں تو 10 لاکھ سے کم نہیں دوں گا, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ بات ہماری چل رہی تھی ابھی, تو اتنے میں پانڈو سیکٹر پہ فائر شروع ہو گیا. جب پانڈو سیکٹر میں فائر ہونے کا, جی اگر ہم 10 لاکھ آپ کی انویسٹمنٹ اب کرتے ہیں ہم, تو اس میں سے ہمیں اتارنا بھی ہے, ملازم بھی ہیں, یہ بھی ہے, تو یہ اوپر سے حالات بھی خراب ہیں, تو یہ تو ہمیں انویسٹمنٹ جو ہماری ضائع ہو جائے گی ساری کی ساری. تو ایسے میں ہماری بات ہی چل رہی تھی, تو میں نے کہا اچھا چائے تو پی کے جاؤ. اتنا فائر اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں اسی میں عافیت ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں.
لائن آف کنٹرول کے آس پاس فائرنگ معمول کی بات ہے, لیکن گزشتہ سال دونوں اطراف نے ہزاروں بار ایک دوسرے پر فائرنگ کی جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے. پاکستانی سرحد کی طرف زیادہ آبادی کی وجہ سے یہاں شہری بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہاں پر زیادہ تر لوگ آمدنی کے لیے اپنے پھلوں کے باغات پر انحصار کرتے ہیں. کشیدگی بڑھنے سے پہلے ان کاشتکاروں کی توقعات بہت زیادہ تھی.
پچھلے سال جو ہے وہ جس کو ہم چلنگ ٹیمپریچر کہتے ہیں, کیونکہ سردیاں زیادہ لمبے عرصے تک چلی ہیں, اس وجہ سے اس پہ ہمارا ایک سائنٹیفک چیز ہے جس کو چلنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ پھول زیادہ آئے ہیں, جس کی وجہ سے پھل زیادہ بنا تھا. ویسے تو تقریباً سیب کی جو پیداوار ہے وہ 20 سے 25 ہزار ٹن ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ متوقع جو پیداوار تھی جس طرح ہم, تو 40 ہزار ٹن سے کچھ زیادہ لگ رہی تھی.
سیب توڑنا اور پھر ان کو پیک کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں. سیبوں کو پکنے کے ساتھ درختوں سے اتارنے میں کئی ماہ اور مزید ایک مہینہ انہیں پیٹیوں میں پیک کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور اس طرح اسے منڈیوں میں پہنچانے میں بھی وقت لگتا ہے. لیکن مسلسل ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے کام ادھورا رہ جاتا ہے. حتیٰ کہ جنہوں نے اس موسم میں درختوں سے سیب اتارے وہ اسے منڈیوں تک نہیں پہنچا سکے.
ایک رات اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ اتار کے اوپر پہاڑ سے نیچے سڑک پہ پہنچا رہے تھے, اس دوران انڈین فائرنگ سٹارٹ ہو گئی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہیں پہ اپنا وہ سامان پھینکا, وہ نیچے نالوں میں چلا گیا, تو ہم نے پل کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچائی.
یہ خطہ پھلوں کے لیے جانا جاتا ہے, لیکن اس سال پھلوں کو اکٹھا کر کے مارکیٹ میں نہ لے جانے کی وجہ سے تمام پھلوں کو باہر سے درامد کیا گیا ہے. روشن مغل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. سال 2019 میں پاکستان کے نوجوان گلوکاروں کو اپنے فن کو آگے بڑھانے کے کیا مواقع دستیاب ہوئے, اس بارے میں پاکستان کے کچھ نوجوان گلوکاروں نے وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں اپنے فن کے کچھ نمونے پیش کیے, جس پر مبنی یہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان اور نیو یارک میں قائم جیم بینڈ کے فاؤنڈنگ رکن شیر جان احمد نے اپنے بینڈ کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی موسیقی کا ایک نمونہ سننے والوں کے لیے پیش کیا.
کچھ کرنا ہے تو کر, بس تو ہی ہے, تو ہے, سن تو لے, آگے ابھی جانا ہے, چل چلے, سن لے اپنے دل کی, سن تو لے, آگے ابھی جانا ہے, چل چلے, سن لے اپنے دل کو.
اسلام آباد کے نئے گلوکار محسن پاشا نے راؤنڈ ٹیبل میں سننے والوں کے لیے یہ تحفہ پیش کیا. اور یہ تھا موسیقی کا وہ رنگ جسے بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی کی ایک ابھرتی ہوئی گلوکارہ نایاب بتول نے پروگرام میں پیش کیا.
میں وہ کہہ سکوں جو کہاں نہیں, میں وہ سن سکوں جو سنا نہیں, ہے یہی دعا یہی آرزو, وہ میرا بنے جو میرا نہیں, میری خامشی کو بیان ملے, میرے درد کو جو زبان ملے, مجھے روشنی کی تھی جستجو, میرا دل ہوا کسی رات سا, مجھے روشنی کی تھی جستجو, میرا دل ہوا کسی رات سا, میری حسرت میرے روبرو ہے یہ انتہا, میری ذات کا مجھے اپنا نام نشان ملے, میرے درد کو
جو. اور یہ تھا وہ نغمہ جسے بلوچستان کے ابھرتے ہوئے گلوکار ڈینیل جان نے سننے والوں کی نظر کیا.
چلتے رکھنے ہے یہ کاروان, چھونے ہے ہمیں نئے آسمان, چلتے رکھنے ہے یہ کاروان, چھونے
یہ تھی سالے نو کے موقع پر وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں پاکستان کے کچھ نوجوان گلوکاروں کی جانب سے پیش کی جانے والی موسیقی پر مبنی ایک رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے.
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھی مدثر منظر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گلڈ اور انجینئر چینگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.